دیر قبل ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ تیل کی تنصیبات پر ہونے والے حملوں کے پیچھے بلا شبہ ایران ہی تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ رابرٹ اوبرائن ان کے نئے مشیر قومی سلامتی ہوں گے، اس سے قبل جان بولٹن اس عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے جرمنی جانے کے لیے پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی درخواست پاکستانی حکومت نے مسترد کر دی ہے۔ وینزویلا کی قومی اسمبلی کے نائب صدر ایڈگو زمبرانو کو ایک فوجی اڈے سے رہا کر دیا گیا ہے، ان پر الزام تھا کہ نکولس مدورو کے خلاف انہوں نے ناکام فوجی بغاوت میں ملوث رہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
آپ سن رہے ہیں WTR 770 AM ساؤتھ آواز براڈ کاسٹنگ سروس 24/7۔ ہماری ریڈیو اور ٹی وی کی سروس کے لیے وزٹ کیجیے eawaz.com یا ڈاؤن لوڈ کیجیے فری eawaz آفیشیل ایپ۔ eawaz ٹی وی کو آپ تمام IPTV باکسز پر دیکھ سکتے ہیں، اور اب eawaz ٹی وی روکو ایپ پر بھی دستیاب ہے۔ آج ہی روکو ایپ اپنے اسمارٹ ٹی وی میں ڈاؤن لوڈ کیجیے بالکل فری۔
Canada, be ready to witness this November 2019 Pakistan's biggest rock band returns to Toronto after 15 years.
This is Rehan Siddiqui presenting the Junoon comeback tour, only one show in Canada, and that also in your city Toronto. For group tickets, meet and greet, you can call me at 713-545-4115. Aap apni tickets ko select bhi kar sakte hain by going online to ticketmaster.ca.
سب تو پہلے تے وڈے شو رومز والی کمپنی ہے، جیڑی کے ودیا 100 سال فرنیچر تے ڈیکوریٹو آئٹم بہت ہی ریزنیبل پرائسز تے ویچ رہے ہیں۔ 4 سالاں لئی بنا ویاج تے فائنینسنگ دا وی پربندھ۔ برمپٹن چ 74 ڈیون روڈ جا 142 کینیڈی روڈ ساؤتھ تے پہنچو۔ دونوں لوکیشنز دا اکو ہی نمبر 9058747171।
Canadian Sports and Recreation Marketing لا رہا ہے کرکٹ کے پرجوش شائقین کے لیے پہلا میگا ایونٹ، تازہ فرسٹ کینیڈین انٹرنیشنل ٹیپ بال کرکٹ چیمپئنشپ۔
September 14 and 15 CAA سینٹر برمپٹن میں آ رہا ہے تازہ فینٹاسٹک فال فیسٹ،
رنگا رنگ تفریح سے بھرپور شاندار پروگرام، دونوں کے مزے، خاندان کے ہر فرد کے لیے چٹکارے دار کھانے، لائیو شو، بچوں کے لیے مزے کی رائڈز، گیمز، میجک شو، منفرد مقابلے، پورا اندازی اور بہت کچھ۔ کرکٹ کے لیے آئیں اور ساتھ میں فنٹاسٹک فال فیسٹ سے لطف اندوز ہوں۔
ٹکٹ فری، پارکنگ فری، سٹال بکنگ یا اسپانسرشپ کے لیے رابطہ کیجیے
416-560-8583۔
Adnan Bashir of Cityscape and Buzzmax.ca present Living Legend Ustad Rohat Fateh Ali Khan live in concert. On Friday, October 18th, 2019 at Roy Thompson Hall, Toronto. For tickets and sponsorships, call 416-989-8555 or visit roythompsonhall.com. Another mega event by Digital Media Limited and Hum Television Network.
ڈائیورس یا کسٹڈی دی لڑائی زندگی دی سب تو اوکھی لڑائی ہوندی ہے، کیونکہ تسی اس شخص نال لڑ رہے ہوندے ہو جس نال تہاڈا گھر، پریوار تے تہاڈے بچے سانجے نے۔ اس وقت کئی سوال اٹھتے نے کہ پراپرٹی کس کول جائے گی، کسٹڈی کس نو ملے گی، تے زندگی دی سب تو پیاری دولت بچے کس کول رہن گے۔
ایس این ایس لوئرز کو انہاں سارے سوالاں دے جواب تے تہاڈے حق لئی لڑن واسطے لیاقت ہے۔ اپنے حق جانن لئی یا صلاح لین لئی اج ہی ایس این ایس لوئرز نو کال کرو 416-655-2000۔
ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس ایل ای ڈیز اور ہوم اپلائنسز کی ہاٹسٹ اور برانڈیڈ رینج کے ساتھ 0% فائنانس گارنٹی اور لوئسٹ پرائسز اور فری ڈیلیوری ان جی ٹی اے، تو انتظار کیسا؟ ابھی وزٹ کریں ٹیلی ٹائم برامٹن 280 ردرفورڈ روڈ یا اسپرنگ ڈیل اسکوئر شاپنگ سینٹر یا ایٹوبیکو 1770 ایلبین روڈ یا 9909 مارکم روڈ۔ مزید تفصیلات کے لیے کال کریں 9054551666۔ ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس۔
खरीदो फर्नीचर रास्ते से, ना लेना सूट डॉलर मार्ट से, ना पीना बासी कॉफी अच्छा लगता नहीं, ना बनाओ इंटर्न को सीईओ, ना खिलाओ फास्ट फूड क्लाइंट को, ना लगाओ मस्का बॉस को अच्छा लगता नहीं, हमें मिलता है वही जो हम चाहते, यूज़ ओरिजिनल एचपी टोनर, हर चिंता होगी दूर,
100% रिलायबल, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल, ऑलवेज ट्रस्ट द ओरिजिनल एचपी टोनर।
कुछ पल इंसान की जिंदगी में पहली बार आते हैं, इसीलिए आप सिर्फ उन लम्हों को जिए, बाकी हम पर छोड़ दें। 20 साल का वसी तजर्बा लिए, हम हैं वुडबाइन बैंक्वेट एंड कन्वेंशनल हॉल, शानदार इंटीरियर, लार्ज हॉल्स, स्टेट ऑफ द आर्ट गेस्ट रूम्स और एक्सपर्ट शेफ्स का अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, बनाए आपके हर लम्हे को हमेशा यादगार। Woodbine Banquet Hall, 30 Vice Regent Boulevard, Toronto. Booking और reservation के लिए अभी call करें
416 नाज़रीन, प्रोग्राम कल्चर शॉक के साथ राशिद हसन हाजिर है। इस हफ्ते भी सर फहरिस्त कश्मीर का मसला है। जिस तरीके से यह मसला तो आपको पता ही है, कई दहाइयों से चल रहा है और इसमें शिद्दत आई जब वहां तहरीक शुरू हुई। तहरीक पर भारतीय हुकूमत शिद्दत पसंदी का इल्जाम लगाती रही, सरहद पार से मुदाखलत का इल्जाम लगाती रही। इस वक्त जो तहरीक नजर आ रही है, देख रहे हैं कि कश्मीरी खुद उस तहरीक को कंट्रोल कर रहे हैं, वो खुद सड़कों पे हैं, हर उम्र के नौजवान ख्वातीन वो तमाम हमें क्लिप्स में नजर आते हैं। इसी दौरान ये डेवलपमेंट हुई, इस ये साल भारत में इलेक्शंस का साल है, नरेंद्र मोदी उनके एक बैकग्राउंड है, जिस तरीके से गुजरात में वाकयात हुए और बड़ा अरसा उन पर पाबंदी लगी रही, अमेरिका नहीं जा सकते थे और उसके बाद बहरहाल हालात बदले, आज वो वज़ीर आज़म हैं, वो एक सोच के साथ आगे बढ़ रहे। इलेक्शन करीब था, अब इस वक्त कोई अगर कोई और कामयाबी नहीं है तो फिर इसी तरह के नारों की जरूरत पड़ती है। उसके लिए उन्होंने यह हरबा इस्तेमाल किया, एक महदूद जंग का आगाज, लेकिन इस बार शायद वो ये भूल गए कि ये 1971 नहीं है, ये मशरकी पाकिस्तान नहीं है जहां हमारी फौज अपने मरकज से 1000 मील दूर थी और वहां पर जमीनी राबता नहीं था। आज टेक्नोलॉजी भी बदल गई, वॉर अब वो कन्वेंशनल वॉर नहीं है, अब जंग मिसाइल्स हैं और बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी, और इस महदूद जंग में ये भारत को अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश श्रीलंका बर्मा नहीं है, इस गलत फहमी से निकल आए। आज हम डिस्कस करेंगे इस कश्मीर के इशू को, हमारे मेहमान हबीब यूसुफ़ज़ई साहब, चेयरमैन जम्मू कश्मीर डायस्पोरा अलायंस और कश्मीर वेलफेयर सोसाइटी के भी वाइस चेयरमैन हैं, तवील अरसे से इस कॉज के साथ वाबस्ता हैं और आज इनके साथ हम इस मसले की बैकग्राउंड और मौजूदा हालात और किसी मुमकिन हल पर हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम
हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। अच्छा, बात का आगाज करते हैं कि हबीब यूसुफ़ज़ई बुनियादी तौर पर तो यूसुफ़ज़ई पठान होते हैं, और आपका ताल्लुक और आपकी वाबस्तगी कश्मीर के साथ कैसे है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमान जी, बहुत बहुत खुशी की बात है कि आपसे बात करने का मौका मिला। تو 1947 میں میری فیملی کشمیر میں تھی سری نگر میں, تو ہمارے آبا و اجداد جو ہے وہ تقریباً 400 سال قبل, اکثر ڈیٹ تو مجھے یاد نہیں ہے, یہ افغانستان سے ہجرت کر کے سری نگر میں چلے گئے تھے. تو 1947 میں میرے فادر وہیں تھے, تو انہوں نے جب دیکھا کہ بھی یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا, تو انہوں نے بہت کوشش کی اپنے طور سے کہ بھی کس طرح سے شیخ عبداللہ کو کنوینس کیا جائے کہ بھی یہ جو کچھ کر رہے ہیں غلط ہے, تو اس طرح سے تو ہم دوبارہ پھر اپنا کبھی نہیں نکل سکتے ہیں. لیکن وہ بارہ ان کی بات چل نہیں سکی, اور انہوں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ جموں میں پہلے سے ہی انہوں نے ہندو ایکسٹریمسٹ کو اسلحہ وغیرہ دیا ہوا تھا, تو انڈیا کی نیت خراب تھی اس وقت ہی کہ بھی کسی طرح سے یہ جو ہے ریاست جموں کشمیر جو ہے یہ کسی طرح سے بھی پاکستان کے کو نہ دی جائے. تو حالانکہ کلیئر کٹ فارمولا تھا آپ سب کے سامنے ہے کہ دو قومی کی نظریے کی بنیاد پر یہ تقسیم ہوا انڈیا, اس میں دو ہی فریق ہیں ہندو اور مسلمان, کوئی اور پارٹی نہیں ہے اس میں. اس میں کوئی علاقائی قومیں ہیں, پنجابی, پہاڑی, اونچی, سدن, کوئی گجراتی, کوئی بنگالی, کوئی اس میں پارٹی نہیں ہے. اس میں صرف دو ہی فریق تھے, ہندو اور مسلمان, اور یہ ڈویژن جو ہوئی ہے چاہے وہ انڈیا ہو یا انڈیا کی پرسنل اسٹیٹ ہو, یعنی انڈیا کا بیانیہ یہ ہے, انڈیا کا اسٹینڈ یہ ہے کہ ہندو میجورٹی ایریا جو ہیں, ہندو میجورٹی اسٹیٹ جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ رہ جائیں گی, اور مسلم میجورٹی اسٹیٹ جو ہیں وہ پاکستان میں شامل ہو جائیں گی, پاکستان پر مشتمل ہو جائیں گی. لیکن بدقسمتی سے ان کی نیت خراب ہو گئی اور انہوں نے کشمیر پر قبضہ کر لیا 1947 میں, اور یہ 27 اکتوبر کو انہوں نے قبضہ کیا. تو یہ انہوں نے پہلے سے پلان کر لیا تھا, حالانکہ جب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ بھائی مسلم میجورٹی ایریا پاکستان میں جائیں گے, تو میرے فادر بھی اس میں شامل تھے, اس پروگرام میں سردار ابراہیم خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو بلند کرے مسلم کانفرنس کے رہنما تھے, تو انہوں نے ان کے ساتھ مل کر ایک ریزولوشن پاس کیا تھا 19 جولائی 1947 کو, وہ ریکارڈ پر موجود ہے, یعنی اس کو انڈورس کرنے کے لیے کہ یہ علاقہ جو ہے جموں کشمیر یہ پاکستان کا حصہ ہے. تو انہوں نے اوور ویلمنگ میجورٹی سے یہ ریزولوشن پاس کیا, جس کا حصہ میرے فادر بھی تھے, ان کا نام محمد فضل الرحمان تھا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ انڈیا جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی یہ ریاست کچھ ہونے والا نہیں ہے, تو وہ بہرحال میرے فادر بھی تھے ان کے ساتھ, ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام عبدالرحمان ہے, محمد عبدالرحمان, وہ بھی تھے. انہوں نے پھر ان سے ملاقات کی, سردار ابراہیم خان صاحب اللہ تعالیٰ ان مقام کو بلند کرے, سردار عبدالقیوم خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو بلند کرے, اور چوہدری غلام عباس صاحب نے بہت سفر کیا پاکستان کے لیے, ایون یہ کہ ان کی بیٹی بھی ہندوؤں نے اغوا کر لی, جس کا نام تھا نصرت تھا, اور انہوں نے بہت سفر کیا, وہ بھی پاکستان کے بہت ہی چاہنے والے تھے. تو انہوں نے اور سرداروں نے مل کر یہ لڑائی شروع کی, اور یہ 4000 کا علاقہ جو جس کو آج آزاد کشمیر کہتے ہیں اس کو آزاد کروا لیا تھا.
یہ 1948 کی بات ہے,
1947-48 میں.
جی,
تو اس وقت جو تھا وہ مشکل ہو رہی تھی, تو اللہ کی شان ہے لوگ ان کو تعصب سے, لوگ ان کو بعض کا کم فہمی کی وجہ سے ریڈر کہہ دیتے ہیں, کبھی قبائلی کہہ دیتے ہیں, حالانکہ میں تو ان کو پٹھان مجاہدین کہتا ہوں. انہوں نے ہمارے فادر وغیرہ کی ہیلپ کی لڑائی میں, تو یہ ہمارا 4000 کا علاقہ آزاد ہوا, اور اس کو انہوں نے اب پتہ نہیں کیا کر لیا انہوں نے, اس کو 4000 کے علاقے کو آزاد کشمیر کو تو انہوں نے پاکستان میں شامل کر دیا تھا, اب آ کے پتہ نہیں یہ کیا کچھ بنا لیا انہوں نے.
اچھا, میں یہاں پر ایک سوال کروں گا آپ سے. قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ اس وقت جو مجاہدین تھے وہ سری نگر کے قریب پہنچ چکے تھے, لیکن وہاں وہ رک گئے, ان میں کوئی قیادت کا بحران تھا جس کی وجہ سے وہ سری نگر پہ انہوں نے قبضہ نہ کیا, اور اس وقت مہاراجہ جو تھا وہ بھاگ کر گیا دہلی, اس نے انڈیا کے گورنمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا, اور انڈین فوجیں جو ہیں وہ آ گئیں کشمیر میں, اور پھر وہ علاقہ ان کے تسلط میں آ گیا.
نہیں, یہ خیر آپ نے ٹھیک پڑھا ہوگا, لیکن महाराजा दिल्ली नहीं गया था, महाराजा श्रीनगर से भागकर जम्मू चला गया था, जम्मू चला गया था। और ये 26 अक्टूबर का वाक्य है,
47 का,
26 अक्टूबर 1947 का वाक्य,
47 का, राइट।
वो बल्कि रास्ते में था, मौसम इतना खराब था, डैड बताते हैं, क्योंकि मैंने ये बातें जो बताई हैं मैंने पढ़ी नहीं बल्कि मैंने अपने फादर से सुनी है, तो वो रास्ते में था, अभी पहुंचा नहीं था, तो उधर से जो था वो जो अपना मैनन साहब थे कोई उनके, वो मैं नाम भूल रहा हूँ, वो वहाँ से अपना एक्सेशन का जो सर्टिफिकेट मांग लाए हैं वो 26 को साइन नहीं हुआ, जो जो डेट वहाँ पर लिखी हुई है, ये 27 की सुबह को कहीं उन्होंने बाद में भी साइन करवाया उनसे, हरी सिंह से, हरी सिंह तो जम्मू पहुंचा नहीं था, लेकिन उस पर डेट 26 की लिखी हुई बार, चलो अपना एनीवे, तो वो तो वहाँ पहुँच ही नहीं सका था। तो अब वो ऐसा नहीं है, वो अपना यह मानते हैं कि जब कोई आदमी नाकाम हो जाता है तो फिर 100 तरह की बातें निकलाती हैं, लेकिन उनकी इतनी बड़ी हिम्मत है कि उन्होंने अपना ये 4000 का इलाका भी आज़ाद करवाया, और ये गिलगित बल्तिस्तान भी सारा इलाका आपके सामने है, तो ये बहुत बड़ा कारनामा था उनका। और जाहिर है एक फौज के सामने एक इरेगुलर जो लोग इकट्ठे होकर चले जाते हैं उनका कोई मुवाजना नहीं होता, इंडिया की फौज पहले से तैयार थी, जम्मू में मौजूद थी, और उनका पहले से प्लान मौजूद था, लिहाजा उन्होंने फौज उतार दी और वो फिर आगे नहीं बढ़ सके।
एक यहाँ पर मैं सवाल और करूँगा कि अंग्रेजों ने कश्मीर को भारत में क्यों शामिल किया, क्या उसके अंदर ये जो है अपना नेहरू की कोई उनकी कुछ चालबाजी थी, कोई उसकी अंदरखाने उनकी अंडरस्टैंडिंग थी अंग्रेजों के साथ, या इसकी क्या वजह हो, क्योंकि जो बेसिकली जो फार्मूला था जैसे कि आपने बताया कि वो यही था कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जो हैं वो पाकिस्तान में जाएंगे और हिंदू मेजॉरिटी, तो ये हमारे साथ लगता था और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं थी, उसके बावजूद ये फैसला क्यों किया गया?
हाँ देखिए, दो ही फार्मूला थे, फार्मूला में ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि एक बड़े कंट्रीब्यूटी और दूसरा ये है कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था और चारों तरफ से ये जो था वो पाकिस्तान के साथ गया हुआ था कश्मीर, तो इसलिए ये पाकिस्तान को ही मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ से बात सही नहीं, उसने शामिल नहीं किया, यानी उसने एक्सेशन किया है सिर्फ 3 बुनियादों पर, यानी ये जो है ये एक्सेशन भी टेम्परेरी है, जब ये अपना लेटर बनाया गया एक्सेशन का तो इसमें 3 ही चीज़ें हैं, एक दफा है, एक कम्युनिकेशन है और एक चीज और है, ठीक है, अपना फॉरेन अफेयर, 3 चीजों पर सिर्फ ये एक्सेशन हुआ है, और ये भी अपना टेम्परेरी है टिल इसको रेटिफाई करेगी लोग प्लेबिसाइट में। तो कभी कभार इंडिया कहता है कि हमने इलेक्शन करवा दिए, तो इलेक्शन कभी भी, ये रूलिंग है यूनाइटेड नेशन की कि इलेक्शन कभी भी रिप्लेसमेंट नहीं होते प्लेबिसाइट का। तो बारह कादर ने भी वहाँ उस वक्त यही रिमाइंड करवाया था कि लोग जो हैं वो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ इंडिया की फ़ौज मौजूद हो और आप कह दें हमने इलेक्शन करवा दिए हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग तो वोट ही नहीं देंगे डर के मारे, यहाँ से इंडिया की फ़ौज निकले फिर ये राय दें प्लेबिसाइट हो फिर हम मानते हैं जी।
राइट, अभी सब बात आपसे चल रही है, आपने बैकग्राउंड बयान किया और आगे अगले सेगमेंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि उसके बाद जो सूरत हाल रही और फिर जब ये तहरीक शुरू हुई तो अब वो किस स्टेज पर पहुंच चुकी है और अब इसके क्या मुमकिन हाल है। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ये एक 70 साल पर फैली हुई एक ऐसी कहानी है जिससे अभी तक दुनिया के एजेंडे पर और दुनिया की ताकतों में वो मुकाम हासिल नहीं हो सका जो किसी भी तरीके से होता है और जब जाके फैसला होता है। ये कब होगा ये अभी हमें इंतजार करना है, लेकिन ये जो हालात हैं कश्मीर के और जो इस वक्त जो जंगी माहौल है और ये किसी भी वक्त एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल का पेश खेमा साबित हो सकता है। अगले सेगमेंट में मजीद बात करेंगे। ویلکم بیک ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کلچر شاک, اور آج کا موضوع کشمیر. کشمیر آزادی کے وقت بھارت کا حصہ قرار دیا گیا, اور بہت ہی جلد ایک وہاں پر انٹروینشن ہوئی جس میں ہمارے قبائلی پٹھان بھائی بھی شامل تھے. اس کی وجہ سے جو علاقہ آزاد ہوا وہ آج آزاد کشمیر کہلاتا ہے. لیکن ابھی بھی ایک بہت بڑا علاقہ جس میں وادی ویلی اور جموں اور دوسرے علاقے, وہ آج بھی بھارت کا حصہ ہیں. حبیب صدرزئی صاحب ہمارے ساتھ ہے. تو حبیب صاحب, یہ فرمائیے کہ آپ نے یہ بیک گراؤنڈ تو بیان کر دیا کہ کس طریقے سے وہ مہاراجا ہری سنگھ نے ان سے ہیلپ لی, اور وہ اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر بھارت کا تسلط قائم ہو گیا. اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تقریباً یہ تحریک میرے خیال 89-90 میں شروع ہوئی ہے. اچھا, اس وقت تک جو کشمیری تھے وہ یہ مطالبہ کرتے رہے کہ ایک یونائٹڈ نیشنز کی بھی ایک تھی کہ یہاں پر جو ہے استفسار رائے کروایا جائے اور لوگوں کو رائے دہی کا حق دیا جائے کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں. وہ نہیں ہوا, اس پر انڈیا نے عمل نہیں کیا. الیکشنز ہوتے رہے لیکن پپٹ گورنمنٹس بھی بنتی رہیں, اور لیکن یہ مسئلہ حل نہ ہو. اس کے بعد 80s کے 90 تقریباً 89-90 میں یہ تحریک شروع ہو گئی. تو یہ مجھے بتائیے کہ اب تحریک نے جو ایک طویل سفر کیا ہے اور اس میں کشمیریوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں, اور ایک انریسٹ ہے مستقل وہاں پر, اور 5-6-7 لاکھ فوج جو ہے بھارت کی مستقل وہاں موجود ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگوں کی جو انکم تھی جو زیادہ ٹورزم پر تھی وہ بھی بہت ختم ہو گئی, کیونکہ ٹورزم ہی ختم ہو گیا اور بہت سے لوگ وہاں سے ہجرت کر گئے, اور جو وہاں پر کشمیری پنڈت تھے جو برہمن تھے رہتے تھے وہ بھی نکل گئے وہاں سے, اور جو کشمیری مسلمان ہیں وہ بھی ایک مستقل اس کے اندر پرابلم کے اندر ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اس تحریک کا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اب پہلے تحریک شروع ہوئی تھی اور بھارت یہ کہتا تھا کہ جناب یہ پاکستان یہ ٹیررسٹ ہیں, پاکستان ٹریننگ دے رہا ہے آ رہا ہے, لیکن اب جو تحریک ہے وہ تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بالکل مقامی لوگوں کے ہاتھ میں ہے, اور مقامی لوگ اسے جس طرح فلسطین میں انتفاضہ کی تحریک شروع ہوئی تھی اور انہوں نے مظاہرے شروع کیے اور ایک طویل عرصے تک ہوتے رہے, اس وقت وہ کیفیت ہے. اب کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس صورتحال؟
دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ تھوڑا سا مجھے اپنا کچھ باتیں رہ گئی ہیں, وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کو یہ آپ کی نالج میں آ جائے. تو تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا آدھا منٹ کے لیے پیچھے جانا پڑے گا. 1947 میں نہرو نے بیوقوف بنا دیا شیخ عبداللہ کو, اور جیسے آپ کہتے ہیں سندھ کارڈ کھیل دیا, بلوچ کارڈ کھیل دیا, اس طرح سے اس نے کشمیریت کا ایک کارڈ کھیلا, اور لوگوں کو ایک یہ بھی وجہ ہوئی تھی کہ وہ پٹھان بھائی جو تھے وہ وہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکے کہ بہت نفری جو تھی وہ ان کے ساتھ نہیں رہی تھی, پاکستان کے ساتھ نہیں رہی تھی, اور وہ نہرو کا کہنا مان رہے تھے. تو وہ یہ کیس لے کے چلا گیا یونائٹڈ نیشن میں. یونائٹڈ نیشن میں اس نے کہا جی ان کی پلب سائڈ ہونی چاہیے, یہ کوئی بھیڑ بکریاں ہیں جو پاکستان پکڑ کے لے جائے گا. تو وہ یونائٹڈ نیشن کا ریزولیوشن آپ کے سامنے ہے جس کی دو جو آپشنز ہیں کہ اس کی جو ہے وہ اپنا پلیب سیٹ ہوگی, تو ان کو چننا ہے پاکستان یا انڈیا, ان میں سے دونوں میں سے ایک کو انہوں نے پک اپ کرنا ہے, دو ہی آپشنز ہیں. اب اس وقت تو وہ نیا نیا دور تھا, بیوقوف بن گیا, لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا ہے. تحریک تو چل رہی ہے, شروع سے چل رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کو بالکل خاموش ہو گئے تھے. یہ پاکستان پوری شد و مد سے کوشش کرتا رہا کہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن پہ عمل کرا جائے, لیکن انڈیا نے کیا کیا, چالاکی کی ہے کہ ٹائم لیا, جیسے کوئی ٹائم بائی کر لیا, وہاں گیا اور ان کو ہمیں بیوقوف بنا دیا کہ جی پلیب سیٹ کرانی چاہیے ان کی, یہ بھی انسان ہیں, ان کی بھی اوپینین لی جانی چاہیے, ایسے تو نہیں کوئی ان کو پکڑ کے لے جائے گا, اور واپس میں آ کے اس کو اپنا صوبہ بنا لیا, انڈیا نے اپنا سیکیور کر لیا فری طور پر. اور یعنی وہاں دیکھیے آپ کہ پاکستان بیٹھ کے دیکھتا رہا, ان کو ویٹ کرتا رہا, پاکستان پرسو کرتا رہا کہ ان کے ریزولوشن پر عمل کیا جائے. 1957 تک تو یون والے سن رہے تھے پاکستان کی بات. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پیچھے لگا دیا رشیا کو. یہ میں نے اپنا خاص طور سے یہ ریفرنس ہے اس کا, اس بات کا کہ سلیم صافی کا پروگرام ہے, اور یہ جو سرتاج عزیز صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے, یہ ان کے انٹرویو میں پڑھا ہوا ہے کہ 1957 میں پاکستان نے, انڈیا نے پرسو کیا رشیا کو کہ کس طرح سے پاکستان کو سٹاپ کیا جائے کہ پاکستان یہ کیس بین الاقوامی سطح پہ اس کو نہ لے کے آ سکے. تو 1957 میں جب یہ ہمیں, یعنی پاکستان کو اس مسئلے میں ایک قسم سے سٹاپ کر دیا گیا, تو لوگ پھر بھی ویٹ کرتے رہے, ہم ویٹ کرتے رہے, کوشش ہمارے بندے کرتے رہے, ایسا نہیں کہ بیٹھ گئے تھے. ان کو محسوس ہو گیا تھا کہ ہمارا مستقبل یہاں پر انڈیا کے ساتھ جو ہے محفوظ نہیں ہے, چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر انڈیا کو متواتر دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا. انڈیا میں وہاں پہ جو ہے وہ گھر واپسی کا پروگرام شروع کیا ہوا, لوگوں کو زبردستی جو مسلمان ہو گئے تھے ان کو دوبارہ اب ہندو بنایا جا رہا ہے, لنچنگ ہو رہی ہے. تو یہ حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر, تو ہم نے کوشش تو جاری ہے, یہ نہیں کہ 1989 سے پہلے کوشش نہیں ہو رہی تھی, لیکن اس کے بعد جو لوگوں نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہو رہا تو پھر انہوں نے بندوق اٹھانے پر مجبور ہو گئے. تو اب یہ اب چلتا رہا, سلسلہ چلتا رہا 1989 سے, لیکن کبھی اتار کبھی چڑھاؤ ہوتا رہا. کوشش جاری ہے جب سے, یعنی ہماری یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے بھی ہمارا جو ہے وہ انڈیا سے پیچھے چھوٹ جائے.
رائٹ. اب بات یہ آتی ہے کہ بھارت میں, آپ کو پتہ ہی ہے علیحدگی کی بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں, اس سے پہلے سکھوں کی تحریک چلی اور بڑا طویل عرصہ بڑا کشت خون, آخر انہوں نے جرنیل سنگھ بھنڈرانوالہ کو مار دیا, حکومت نے جو ہے نا دربار صاحب پر فوج کشی کی, سارا کچھ ہوا, بڑی ٹینشن ہوئی, اور ایونچولی اندرا گاندھی ایک سکھ کے ہاتھوں قتل ہو گئی, لیکن انہوں نے کوئی بھی انہیں ریلیف نہیں دیا, کوئی چیز نہیں. وہ دب گئی ہے تحریک, ختم نہیں ہوئی, آئی نو دیٹ, لیکن ابھی وہ اس پہ کوئی اس وقت اتنی ایکٹیو نہیں. اب یہ آپ مجھے, اچھا اس کے علاوہ انہیں بہت سی علیحدگی کی تحریکوں کا سامنا ہے, وہ آسام میں بھی ہیں, تامل ناڈو میں, بڑی جگہوں پر وہ تحریکیں چل رہی ہیں. ان کا اپنی جگہ پر یہ موقف ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے اس طریقے سے ان اس آزادی دینی شروع کر دی تو یہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ وہ آخری حد تک انہوں نے اب تک دیکھیں کتنے کئی لاکھ لوگ غائب ہو چکے, قتل ہو چکے, خواتین کی عصمت دری ہو چکی. عالمی رائعامہ اس کا ساتھ, خاموش رائعامہ تو دیتی ہے, لیکن عالمی طاقتوں کے ایجنڈے پر ابھی یہ نہیں ہے. یو این او جب یہ جہاں تک جب یہ لوگ آئیں گے نہیں, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں, مہینوں, سالوں میں, یا اس جنگی کیفیت کے بعد کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ اسے جو بڑی عالمی طاقتیں ہیں وہ اس کی طرف توجہ کریں اور اس مسئلے کو حل کرانے کی کوشش کریں؟
جی بہت اچھا, ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے. تو میں پہلے تو تھوڑا سا یہاں سے یہ ذرا تھوڑا سا کور کر دوں, ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو اس کے متعلق بات کر دیں, ذکر کر دیں. یہ بھی ایک جہاد ہے. سکھوں کے ساتھ بھی بہت بڑی بے ایمانی کی انہوں نے. سکھوں کو تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ڈویژن ہو رہی ہے مذہب کی بنیاد پر, تو برما تو مل گیا تھا بدھ کو, اور انڈیا مل گیا تھا مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو. تو انہوں نے کیا کیا کہ بڑی چالاکی سے ہندوؤں کو لیبل لگا کے, سکھوں کو لیبل لگا دیا ہندو کا کہ یہ بھی ہندو ہی ہیں, حالانکہ ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ہندو لاکھوں خود ان کے خدا ہیں, ان کا یہ خدا ہے. تو ان کو یعنی دیکھ کتنے کننگ قوم ہیں. انڈیا کا جو ہے, آپ لوگ کہتے ہیں ڈیموکریسی ہے, بڑی ایمانداری ہوگی, انصاف. دیکھیے آپ کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا 25 ان کا آرٹیکل ہے, 25A ہے میرے خیال انڈین کانسٹیٹیوشن کا جو 1950 میں بنا تھا. ان میں انہوں نے ان کو قرار دے دیا کہ یہ بھی ہندو ہیں. تو خیر انہوں نے کوشش کی ہے جیسے بھی ہے, ان کے یہاں بہت تحریکیں چل رہی ہیں, ان کے بھی بہت لوگ ان کے بھی قتل کیے ہیں, سکھوں کے بھی بہت قتل عام جاری ہے, ابھی بھی بہت ظلم وستم جاری ہے. ابھی آج کی رپورٹ ہے کہ بڑے کی پوائنٹس پر جو تھے آفیسر جو سکھ ان کو ہٹا دیا گیا ہے. نریندر مودی نے جو کی پوسٹ پہ سکھ بیٹھے ہوئے تھے پورٹ جگہ پر, ان کو ٹرانسفر کر دیا وہاں سے. تو اب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ لوگ جو ہے دنیا میں حالات, دنیا میں راشد صاحب ابھی بھی مائٹ از رائٹ کا رول اپلائی ہے. چینج ہو گیا ہے
جی.
آپ یہ مت سمجھیے کہ بڑا ایڈوانس ہو گیا ہے اب تو آ کے اب بڑا انصاف دنیا میں ہو گیا ہے. آپ اسی بات سے اندازہ لگائیے کہ پلوامہ میں ہوتا ہے ٹیررسٹ اٹیک اور وہ عادل ڈار جو ہے وہیں کا بچہ وہ کرتا ہے یا بہرحال جو رپورٹ مل رہی ہے انڈیا خود کرتا ہے مودی اپنے الیکشن کے بنا جیتنے کے لیے. اور وہ چند دن کے بعد آ کے آپ کے وہ کیا نام بالا کوٹ پہ جناب پانچ دس منٹ کے لیے جہاز لے کے آ جاتے ہیں وہاں پہ بم گرا کے چلے جاتے ہیں. تو اس نے انٹرنیشنل بارڈر کی خلاف ورزی کر دی ہے انڈیا نے, پاکستان نے نہیں کی ہے. پاکستان وہ 150 میل دور نہیں گیا, وہاں پر کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. حالانکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں ڈوزے دو, ہمیں آپ بتاؤ کہ کوئی پروف دو تاکہ ہم انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں, لیکن انہوں نے آئے اور انہوں نے بم گرا دیے انٹرنیشنل بارڈر کو, انہوں نے وائلٹ کر دیا. کتنے افسوس کا مقام ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس کو کوئی نوٹس ہی نہیں لے رہے ہیں. دنیا ایسے اس کو لائٹ لے رہی ہے کہ جیسے کوئی یہ جا کے ٹیررسٹ کیمپ میں جا کے بم کر کے آ گیا ہے, جبکہ وہاں پہ کوئی نشان نہیں ہے, کوئی بندہ نہیں مرا, کچھ نہیں ہوا وہاں پر, اور اس نے تو وائلٹ کر دیا ہے. لیکن آپ کا پوائنٹ بڑا اچھا ہے, لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے, اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے. میں ایز اے کشمیری میں تو یہی کہوں گا کہ ہم اپنے بندوں کو ان بھیڑیوں کے حوالے نہیں کر سکتے. یہ ہمارے شیوا نہیں ہے مردوں کا کہ ہم بھیڑیوں کے حوالے کر دیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو, اور نیشن آف پاکستان نوٹ کر لے اس کو, اتنا زیادہ فلیکچویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ریٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سیاسی سفارتی اخلاقی مدد کا جب تک آپ یہ سلوگن رکھو گے تو یہ صحیح نہیں ہے. آپ اس کو چینج کریں. آپ برابر کے حصے دار تھے انڈیا کے ڈویژن میں, جیسے اس کا سٹینڈ ہے ہندو میجورٹی ایریا اس کے ہیں تو مسلم میجورٹی ایریا اسٹیٹ آپ کی ہیں. کشمیر قانونی طور سے میں یہاں نہیں کہہ رہا بلکہ میں ہر جگہ یہی کہتا ہوں, پورا کشمیر قانونی طور سے پاکستان کا حصہ ہے. اس وقت ڈسپیوٹ جو ہے وہ 42,000 مربع میل کا علاقہ ہے, میرے تو یاد ہے ہر بار 42,000 مربع میل کا علاقہ ہے جو انڈیا کے قبضے میں ہے. صرف ڈسپیوٹ اس کا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا, پتہ نہیں پاکستان کے نیشن جو ہے اتنا ویک پلے کیوں کر رہی ہے, میرے سمجھ نہیں آتی. میں نے بتایا جہاں بار بار میں نے میسج بھیجے ہیں, اخبار میں بھی بار بار لکھوایا ہے کہ کبھی بھی کوئی, میں فوج میں نہیں ہوں نہ میں رہا ہوں, کبھی بھی فوج ایڈوانس نہیں کرتی ہے اگر آپ کے پاس جو آلریڈی لپیڈیڈ ایریا آپ اس کو سیکیور نہ کر لیں. یہ قانونی طور پر آپ کا حصہ ہے, آپ جو آپ کے پاس ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر, اس کو آپ اپنا صوبہ بنائیں اور انڈیا سے ڈسپیوٹ ٹیریٹری کلیم کریں. جیسے اس نے اب مانگنا شروع کر دیا ہے کہ جی اس نے نام رکھ دیا ہمارے آزاد کشمیر کا پی او کے, اور وہ کہہ رہا ہے پاکستان اس کو واپس کرے. بتائیے آپ اگر آپ ایسے مکار دشمن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا, وہ تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے حالانکہ اتنا بڑا کام کر دیا اپنا, اس عمران خان صاحب نے ان کا جو ونگ کمانڈر تھا ابھینندر اس کو واپس کر دیا, ورنہ سالوں سڑ جاتا جیل میں. یعنی بہت بڑا احسان کیا, لیکن وہ اس کو چونکہ مکار دشمن ہے وہ یہ سمجھنے کہ شاید پاکستان کمزور ہے اس لیے اس نے کر دیا. تو چلو خیر, ہم نے تو نیکی جب کرنی ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے کرنی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ بہتری کرنے والے ہیں. تو اب یعنی ہمیں اپنا سٹینڈ کو ٹھیک کرنا چاہیے ہر قیمت پر, ہم نے اپنا سٹینڈ واضح کرنا چاہیے. میں نے وہ بات بتائی ہے آپ کو جو میرے فادر نے مجھے بتائی تھی. میرے فادر اس 4,000 کے علاقے کو انہوں نے آزاد کروایا اور وہ زخمی بھی ہوئے. میرے چچا عبد الرحمٰن کا نام تھا, وہ ان کی شہادت بھی ہوئی. سردار ابراہیم خان صاحب بھی اس میں شامل تھے, ان کا مقام بند کر تلا. سردار عبدالقیوم خان بھی شامل تھے, اپنا قطعی غلام آباد میں شامل تھے, اور بہت سے سردار تھے. انہوں نے یہ علاقہ خود آزاد کروایا تھا. یہ نہیں تھا کہ یہ علاقہ ہم چوری کر کے لے آئے تھے کہ جو یہ علاقہ ڈسپیوٹر ہو گیا. ڈسپیوٹر تو جب ہوتا, یہ اگر ہمارا نہیں ہوتا, یہ ہمارا علاقہ ہے, ہمارا اپنا علاقہ ہے. یہ پورا کشمیری پاکستان کا قانونی حصہ ہے, اس لیے گلگت بلتستان کو اور آزاد کشمیر کو پاکستان آئین کے حساب سے اپنا صوبہ بنائے اور انڈیا سے کلیم کرے واپس کا. اور اس سے ڈپلومیسی کے ساتھ مانگتے رہو. میں یہ نہیں سجیسٹ کر رہا اس پہ بیٹھ کر کہ ہم جا کے اس پہ چڑھ دوڑے حملہ کر دیں, لیکن ہمیں دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے, رائے ہم ہموار کرنی ہے, ہمیں جو ہے وہ مانگتے رہیں, ہم اپنا یارڈینیشن میں بھی کہتے رہیں, لیکن ہمیں اس سے وہی 2000 مانگنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ جو علاقہ یہ ہمارا حصہ ہے, قانونی حصہ ہے. اگر ہم نہیں کہیں گے تو لوگ پھر کہیں گے جی, دیکھیے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں
یہاں پر, ایک ہم بات کو کنٹینیو کریں گے ایک وقفے کے بعد.
جی جی
ناظرین, حبیب السوی صاحب بڑی تفصیل سے اس پر روشنی ڈال رہے ہیں, ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور پھر اس بات کو کسی اور ممکنہ حل کی طرف بھی ہم بات کریں گے اور اس پر غور کریں گے کہ کیا آپشنز ہیں یہاں پر, کیا ہو سکتا ہے. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کلچر شاک. آج ہم بات کر رہے ہیں حبیب یوسفزئی صاحب کے ساتھ, جو کہ چیئرمین ہیں جموں کشمیر ڈائسپورا الائنس کے اور وائس چیئرمین ہیں کشمیر ویلفیئر سوسائٹی کے. حبیب صاحب دیکھیے, بات یہ ہے 70 برس سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ انہیں اظہار رائے کی آزادی دی جائے, وہاں پر پلیبسائٹ کیا جائے, انڈیا نہیں مانتا. ٹھیک ہے, اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اس سے آگے بڑھ کر کسی اور چیز پر بات کر سکتے ہیں, کیا ہم تھوڑا سا اس دیکھیں, میں نے یہ سنا اور پڑھا بھی ہے کہ جنرل مشرف اور واجپائی اس پر کافی انہوں نے کام کیا اور وہ ایک کسی ممکنہ حل کے کافی قریب پہنچ چکے تھے, لیکن بوجہ وہ نہیں ہو سکا. جہاں تک میری معلومات ہیں اور جہاں تک جنرل مشرف کے بیانات بھی میں نے پڑھے, وہ یہ کہتے تھے کہ اب ان سرحدوں کو بے اثر کر دیں, آنا جانا ایزی ہو جائے, کوئی ایک یوں کہہ لیں کہ نیم خود مختار یا ایک ایسا سیٹ اپ بنا دیا جائے کہ چلیں یہ اس مسئلے کو کسی طرف حل کر لیا جائے. اگر وہ ایک بات نہیں مانتے اور ہم بھی ایک بات سے پیچھے نہیں ہٹتے تو وہ بے گناہ لوگوں کا جو خون بہ رہا ہے اور جو ایک ریاست جو ہے بالکل مفلوج ہو چکی ہے, معاشی نقصان لوگوں کو بہت ہو چکا ہے. ظاہر ہے ان کی, جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ معیشت ٹوریزم پر زیادہ تر چلتی تھی, وہ ختم ہو گئی, لوگ وہاں سے چلے گئے, تو ایک مسئلے کو کسی طرح حل کیا جائے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے علاوہ, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو اس پہ کلیم جاری رکھیں, صوبہ بنائیں, اب اگر وہ اس حل کی طرف انڈیا نہیں آتا تو کیا ہم کسی دوسرے حل کی طرف سوچ سکتے ہیں؟
یہ بہت اچھا سوال آپ کا. آپ دیکھیے, ہاں بات ٹھیک ہے, اتنی ریجیڈیٹی کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. ہمیں اپنا جو ہے ایز لانگ ایز پرپز حل ہو رہا ہو, ایز لانگ ایز لوگوں کو جو ہے اپنا وہاں پہ ریلیف مل رہا ہو, کشمیر میں مقبوضہ کشمیر کی بات ہو رہی ہے, ریلیف مل رہا ہو, تو ہمیں اس کو اپنا لینا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. میں میری وہ بات پچھلے اس میں سے رہ گئی تھی تھوڑی سی. دیکھیے میں یہ مثال دے رہا تھا, جیسے ایک کورٹ ہے
جی,
ہم دو فریق ہیں, ہم جاتے ہیں کورٹ میں, آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ٹیریٹری ہے یہ میری ہے, اور اس کے مقابلے میں میں وہاں جاتا ہوں اور میں کورٹ میں یہ پریزنٹیشن کرتا ہوں اپنی کہ جی میں تو کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے آیا ہوں, تو پھر جج کیا کہے گا مجھے؟ مجھے تو جج یہی کہے گا نا, بھائی آپ جا کے باہر بیٹھی چونکہ آپ تو مداخلت کر رہے ہیں ان کے معاملے میں. تو اس لیے ہم نے نمبر ایک تو یہ کہ ہم نے وہ سٹینڈ نہیں رکھنا, بالکل نہیں رکھنا ہم نے سٹینڈ. دوسرا یہ ہے کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 70 سال سے کوئی چونکہ ایک ڈیڈ اینڈ ہو گیا ہے تو ہم اس کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ کریں. ٹھیک ہے, آپ پہلے تو یہ کہ پہلے ریزولوشن پڑا ہوا ہے, انڈیا کا ریزولوشن پڑا ہوا ہے, انڈیا خود ہی لے کر گیا ہے, ریزولوشن خود ہی لے گیا, ہم پاکستان تو لے کے نہیں گیا, انڈیا لے گیا وہاں پہ ریزولوشن لے گیا اور نابی علی, اس پہ دو ہی آپشن ہیں انڈیا اور پاکستان کی, تیسری آپشن تو ہے نہیں. تو اگر آؤٹ آف دا باکس سیٹلمنٹ کرنا ہے تو ٹھیک ہے, ایز لانگ ایز ان کو ریلیف ملتا ہے, ہمارے بچوں کو, بیٹوں کو, بیٹیوں کو وہاں پر ان کو وہ فوج نکال لیتا ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مشرف صاحب نے وہ فارمولا دیا تھا, تو پیش رفت تو ہونا, وہ مانے تو صحیح نا, انڈیا مانے تو صحیح نا کہ یہ ایک ڈسپیوٹ ہے. آپ دیکھیں کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ وہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ 42,000 کا جو اسکوائر کا علاقہ اس نے قبضہ کیا وہ کوئی ڈسپیوٹ بھی ہے, ادھر سے ہمارا جو قانونی حصہ ہے ہم اس کو خود بخود ہی گلگت بلتستان کو ہم نے اس کو دو پہ لگا رکھا ہے جہاں پہ سی پی کی اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے, کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ بلتستان کو ہم یہ چھوڑ دیں گے؟ اب وہ مجھے ایسے کہنا نہیں چاہیے, وہ چاچا رحمتے آئے, وہ ہمارے چیف جسٹس صاحب, بھائی وہ آپ کے سامنے ہے گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں بھی ہم کشمیری نہیں ہیں. اب اس کیس کو اس کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت ہے؟ کوئی منطق اس کی؟ انڈیا کی کورٹوں کے پاس کب سے کیس چل رہا ہے؟ انہوں نے تو کوئی اس کو اٹیچ نہیں کیا انہوں نے کیس کو. یہ وہاں پر تو ایسا ہے کہ جیسے کوئی لاوارس چھوڑ دے گیا کشمیر کے مسئلے کو. اس لیے آپ ذرا تھوڑا سا اسٹینڈ کو اسٹرانگ کریں اور اس کو ہینڈل کریں. آپ اس کو اس کا سولوشن یہ ہے کہ آپ گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں, آزاد کشمیر کو صوبہ بنائیں اور اس کے اوپر جو ہے آپ کا مقبوضہ کشمیر کا جو 42,000 کا علاقہ ہے اس میں آپ نیگوشیٹ کر لیں ان سے کہ لاؤ بھائی کیسے کرنا ہے, کر لو اس کو. لیکن یہ لوگ جو ہیں, یہ جو ہماری فیملی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, ہمارے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جو 15-20 جو کہ یعنی جنہوں نے 2,00,000 سے زیادہ شہادتیں ہو گئی ہیں, 20,000 سے زیادہ عورتوں کی عصمت دری ہو گئی ہے, لوگوں کی ہڈیاں مار مار کے توڑ دی ہیں, وہاں پہ ان کو ریلیف مل جائے, کر دو ریلیف. آج آئے تو صحیح نا اس پر. لیکن یہ ہمارا کام ہے, یہ دس دا ڈیوٹی آف نیشن آف پاکستان کہ وہ وزیر خارجہ کا کام ہے, وہ یہ ہے کہ وہ اور ورک کریں. یہ نہ ہو کہ جیسے وہ اب گولہ باری بھی کر کے چلے گئے اور وہ انکل سیم اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو انہوں نے ٹیررسٹ کے اڈوں پر کر دیا انہوں نے, اور اس لیے نہیں, ایسا بھی کبھی ہوا. اس لیے اور ورک کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا میں اپنے اوپر ہی لے لیتا ہوں, جب انڈیا نے 35A بھی ابھی چینج کر دیا آپ کے سامنے, آپ بلا وجہ اس کو ڈرے چلے جا رہے ہیں. آپ کو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر مارکنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلا وجہ ڈپلیکیشن ہو رہی ہے, بچے کنفیوز ہو رہے ہیں. جو علاقہ آزاد کروا لیا ہے, اب 3 جنگیں بھی لڑیں, 4 جنگیں بھی لڑیں, آدھا ملک بھی کھویا. جو 4,000 کا علاقہ آزاد کرایا تھا اس میں میرے چچا کی بھی شہادت ہوئی, وہ بھی اگر آپ کے ہاتھ سے واپس چلا گیا تو ہماری وہی مثال ہے کہ جان بچی 6,00,000 روپئے لوٹ کے بدل کر کو آئے. اس لیے آپ کو تھوڑا اسٹینڈ کو اس کو آپ کو اپنے اسٹینڈ کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا, اتنا ڈرنے سے کام نہیں بنے گا.
دیکھیے بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ بوسنیا, یوگوسلاویا, یہ خانہ جنگی چلتی رہی اور آخر کار جب عالمی قوتوں نے اس کے اندر مداخلت کی تو وہ پھر جو بھی سیٹلمنٹ ہوا, جس طرح بھی ہوا, 7 ریاستیں بن گئیں, جو بھی ہوا, لیکن وہ وہاں پر ختم ہو گیا. شام کی جو تھی خانہ جنگی وہ بھی اسی طرح اب آ کے پرسکون ہوئی ہے کہ آخر کار عالمی. اب مسئلہ یہ ہے کہ عالمی طاقتیں ابھی تک اس موضوع پر, اس مسئلے پر بھارت کے ساتھ کھڑی ہیں یا ان کے موقف کی تائید کرتی ہیں یا پاکستان کے موقف کو اہمیت ابھی بھی نہیں دیتی, اور ان کی جو شہادتیں, جو کلنگز ہو رہی ہیں کشمیر میں, وہ کوئی دنیا کو, دنیا کے کان پہ جو نہیں رہیں گئی. اب اس صورتحال میں ہمارے پاس کیا آپشن بچتی ہے؟
یہ ڈپلومیسی کو کریں آپ, آپ بڑھائیں اس کو, آپ ابھی اور ورک کرنا پڑے گا آپ کو.
میرا خیال ہے ہاں مسلمانوں کی بھی اس میں ایک راہ ہونی چاہیے, تمام مسلمان اس کے اس سے سپورٹ کریں, اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ مسلمان ایک آواز تو ہیں لیکن بدقسمتی سے چونکہ اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اور آپس میں اختلافات میں الجھے ہوئے ہیں تو کسی بھی چیز پر وہ ایک واضح موقف اختیار نہیں کر پا رہے. تو اچھا حبیب صاحب, چلیے یہ تو باتیں ہو گئیں, یہاں پر آپ تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے یہ جو ہم یہاں پر جو کشمیر ویلفیئر سوسائٹی ہے وہ کیا کام کر رہی ہے؟
دیکھو جی, وہ ایک قسم سے ویلفیئر سوسائٹی ہے, تو وہ جیسا بھی کوئی جتنے ہمارے فنڈز ہوتے ہیں اس کے مطابق جو بھی کچھ ضرورت مند آدمی ہوتا ہے اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں.
رائٹ, اور گیٹ ٹوگیدرز وغیرہ بھی ہوتی رہتی
ہیں؟ جی جی, ہر مہینے تقریباً ایوری منتھ ایک میٹنگ ہوتی ہے وہاں پر.
رائٹ,
تو جو ہے وہ اپنا اس میں, یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایسا نہیں بنایا ہوا اس کو, اس میں اور بھی کوئی باہر کا آدمی بھی آنا چاہے تو بھی آ سکتا ہے. تو اس میں شامل لوگ جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر سے بھی ہیں, آزاد کشمیر سے بھی ہیں. تو
ابھی صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, بہت سی باتیں ہمیں پتہ چلی ہیں آپ سے, اور جیسے کہ میں نے کہا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بہت پرانا ہے اور جس میں اس وقت کافی شدت آئی ہوئی ہے, اور یہ ایک ایسا فلیش پوائنٹ ہے جس پر کسی بھی وقت بہت سنگین جنگ بھی ہو سکتی ہے. جو ابھی ہم نے حالات دیکھے اور تھوڑی سی بے احتیاطی سے بہت شدید نقصان پورے خطے کا, بلکہ پوری آدھی دنیا, پوری دنیا کا ہو سکتا ہے. ناظرین, آج اس
نشست میں ہم نے اس پروگرام کے تین سیگمنٹس میں ہم نے یہ بات کی کہ کشمیر کا پرابلم کیسے ابتدا حبیب صاحب نے ہمیں بتایا. امید کرتے ہیں ہم کہ دنیا میں جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اس مسئلے کو سمجھیں گی اور اسے سلجھانے کی کوشش کریں گی. بے گناہ انسانوں کا خون, وہ 44 پلوامہ کے ہوں, ہندو ہوں یا مسلمان ہوں, کسی بھی انسان کا بے گناہ کا خون بہنا, یہ اس کی حمایت کوئی نہیں کر سکتا. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, پھر یہاں کے مقامی مسائل پر بات کریں گے. ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کلچرل شوق, آخری سیگمنٹ. ہم نے پہلے تین سیگمنٹ میں حبیب یوسف زئی صاحب کے ساتھ بات کی کشمیر کے حوالے سے, بڑی ہماری معلومات میں اضافہ ہوا. اس آخری سیگمنٹ میں ہم تھوڑے سے مقامی مسائل پر بات کر لیتے ہیں اور جو ایونٹس ہونے جا رہے ہیں اور جو ہماری کمیونٹی کے جو مسائل ہیں, جو چیلنجز ہیں. تو ایک ہم آپ کو بات بتا دیں کہ 17 مارچ کو دی امیر بھاشا اور محمد ڈیم کے لیے فنڈ ریزنگ کا ایک پروگرام ہو رہا ہے. سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب اس میں شرکت کریں گے. یہ ہوگا جناب کینیڈین کنونشن سینٹر برمپٹن میں. تو یہ اس میں آپ بھرپور شرکت کریں, یہ ایک ہمارا قومی فریضہ ہے کہ اس قسم کی تمام ایکٹیویٹیز کے لیے ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور خود بھی شامل ہوں اور لوگوں کو بھی اس میں آمادہ کریں. تو 17 مارچ دی امیر بھاشا اینڈ محمد ڈیم کے لیے فنڈ ریزنگ ایونٹ کینیڈین کنونشن سینٹر برمپٹن. اچھا اس کے بعد ہم آپ کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کر دیں کہ لوکل مارکیٹ جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے اس میں کیا ایکٹیویٹی ہے, کیونکہ ہماری جو کمیونٹی ہے انہوں نے پچھلے 10 سالوں میں اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی اور بہت سے فوائد بھی حاصل کیے. آبویسلی ایک ایسا وہ پیریڈ تھا جس میں پرائسز بھی بڑھی, لوگوں نے کافی پیسے اس میں منافع بھی کمایا. گورنمنٹ آف کینیڈا نے جب یہ دیکھا کہ یہ جو قیمتیں ہیں بہت تیزی سے اوپر جا رہی ہیں اور انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں اس میں کوئی ایسا کولیپس نہ ہو جیسے کبھی امریکہ کی مارکیٹ میں آیا تھا, تو انہوں نے اس میں انٹروین کیا اور ایک ٹیکس عائد کیا جو فورن انویسٹرز تھے, اور پھر مورٹگیج کے لیے سٹریس ٹیسٹ انٹروڈیوس کروایا. اس کی وجہ سے یہ صورتحال بنی کہ بے شک آپ 50% بھی ڈاؤن پیمنٹ کر رہے ہیں لیکن اس سٹریس ٹیسٹ سے آپ کو گزرنا ہے, اور اس کی وجہ سے مورٹگیجز کے حصول میں لوگوں کو شدید مشکلات پیش آنا شروع ہو گئیں. اب اس ساری صورتحال میں جو قیمتیں جو زیادہ اثر انداز جو گریں وہ تھیں جو بڑی پراپرٹیز تھیں, 6-7 لاکھ سے اوپر کی. جو پراپرٹی 1.5-1.6 ملین کی تھی وہ 20% تقریباً نیچے آ گئی. کچھ لوگ اسے کریکشن بھی کہتے ہیں لیکن ہوا یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو نقصان بھی ہوا. کسی نے اگر یہ سوچ کر کوئی گھر بک کرا لیا تھا کہ جب میں اسے لوں گا تو اگر آج میں نے 9 لاکھ کا بک کرایا ہے تو وہ 1.1 ملین کا بکے گا یا 1.2 کا, ایسا ہوا نہیں. اور جب اپریزل ہوئی تو اپریزل کم ہوئی اور لوگوں کو مارٹگیج نہ مل سکی اور لوگوں کو ڈاؤن پیمنٹس چھوڑ کر وہاں سے نکلنا پڑا. اس میں بہت سے لوگوں کو خاصا نقصان ہوا. اب مارکیٹ کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو چھوٹے گھر ہیں ان کی قیمتیں سٹیبل ہیں, لیکن اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 5 لاکھ میں کوئی ڈیٹیچ گھر نہیں مل سکتا, لہٰذا اس میں اس کے لیے آپ کو ٹاؤن ہاؤس لینا پڑتا ہے, کانڈو لینا پڑتا ہے. تو نئے جو لوگ ہیں فرسٹ ٹائم ہوم بائرس, ان کے لیے ہماری یہی ان کے لیے یہ مشورہ ہے کہ اس وقت وہ بڑے گھر کی طرف نہ جائیں اور چھوٹا گھر لیں, اور خاص طور پر ایسا گھر لیں جو فنش بیسمنٹ والا ہو تاکہ آپ بیسمنٹ رینٹ آؤٹ کر کے آپ کے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہ پڑے. جہاں تک بات ہے مارٹگیج کی, وہ مشکل ضرور ہے, ناممکن نہیں ہے. ہماری ٹیم راشد, اس میں میں خود مارٹگیج ڈیل کرتا ہوں, میرا بیٹا ہے وہ ریئلٹر ہے. تو ہم سے آپ رابطہ کریں, آپ صرف پراپرٹی لینے کا ارادہ کریں, باقی ہم آپ کے مسئلوں کو اور آپ کے چیلنجز کو انشاءاللہ ضرور ایڈریس کریں گے, اسے حل کریں گے, آپ کو حل کر طریقہ بتائیں گے. اگر آپ کو ڈاؤن پیمنٹ کی پرابلم ہے, ڈاؤن پیمنٹ شارٹ ہے, کم ہے, ہم اس کا بھی حل ہمارے پاس موجود ہے. اور آپ کے جو اس کو مد نظر آپ کی پرچیز پاور کو اور آپ کی جو انکم ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ آپ کے لیے کون سی پراپرٹی موضوع ہے, کس جگہ پر بہتر رہے گی. ہمارا اب بھی یہ نقطہ نظر ہے کہ آپ बिल्कुल ब्रांड न्यू घर की तरफ ना जाएं, खासतौर पे फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आप थोड़ा सा पुराना घर लें, उसमें रहें, उसको अपग्रेड करें और फिर उसे बेच के आस्ता आस्ता स्टेप वाइज, कुछ उसमें इक्विटी होगी, कुछ आपको प्रॉफिट होगा, तो स्टेप वाइज आप बड़े घरों की तरफ जाएं। इस वक्त हम ये रिकमेंड नहीं करते कि फर्स्ट टाइम होम बायर जो है वो 7-8-9 लाख के घर की तरफ, अव्वल तो वो मिलना ही बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात ये कि अक्सर हमसे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या 5% डाउन पर अब भी घर मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन उसमें कुछ जो है वो यूं कह लें कि प्रीरिक्विजिट कुछ चीज़ें होती हैं। दो बंदे हों, हस्बैंड वाइफ, दो दोस्त, दो भाई, बाप बेटा, दो उसके लिए दो जो है एप्लीकेंट्स, उनकी जरूरत होती है दो एप्लीकेंट्स की। और फिर उसमें यह है कि दोनों जॉब करते हों, कोई ना कोई उनकी इनकम हो, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन क्रेडिट स्कोर ऑब्वियसली उसे बचा के रखें, मिस पेमेंट्स नहीं होनी चाहिए, और उसके अलावा डेट्स बहुत ज़्यादा, लोग नई गाड़ियाँ निकाल लेते हैं, फिर जब वो प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो इस चीज़ों पर नज़र रखें कि जब तक आप प्रॉपर्टी नहीं ले लेते, दो नई गाड़ियां, दो तीन इस तरह चीज़ें ना लें, क्योंकि वो फिर जब आपकी प्रॉपर्टी लेने का वक्त आता है तो आपकी लाइबिलिटीज ज़्यादा होती हैं और आपकी इनकम कम होती है, तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसके अलावा ये है कि बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट, बिजनेस लोन, हम उससे भी डील करते हैं। हमारी, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर आपको दिखाते रहेंगे हम प्रोग्राम के दौरान, जब भी आपको जरूरत पड़े आप हमें जरूर कॉल कीजिए। एक और जो इस वक्त मसला है कम्युनिटी का, हम 15-20 साल पहले यहाँ आए, हमारी दूसरी नस्ल जवान हो चुकी, माशाल्लाह यूनिवर्सिटी पढ़ के निकली है, कुछ अपनी स्ट्रगल कर रही है, कुछ कामयाब है और बहुत अच्छी, ज़्यादातर हमारे जो बच्चे हैं माशाल्लाह बहुत बेहतर, ओबीडियंट भी हैं और अपनी जिम्मेदारी के साथ काम भी कर रहे हैं। रिश्तों और शादियों का मसला बहुत अहम है, एक नंबर हम आपको देते हैं, वो नोट कीजिए, और मैट्रिमोनियल सर्विसेज वो हम प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए कोई फीस नहीं, एक वॉलंटियर वर्क है, तो एतमाद के साथ इंशाल्लाह, ये हम एक समझते हैं कि एक हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। और जैसे कि जब हम यहाँ आए और एक नया हमारा सर्कल है, दोस्त बन गए यहाँ पर, पुराने लोग पीछे रह गए, ज़्यादातर रिलेटिव्स भी नहीं होते, यहीं पर लोग दोस्त बने हैं, तो एक दूसरे की अगर हम इस तरह हेल्प करेंगे तो हमें ग्रो करने में, मजबूत होने में, हमारी जड़ें यहाँ पर बेहतर होंगी, मजबूत होंगी। तो इसके लिए बगैर किसी हिचकिचाहट के आप ज़रूर रब्ता करें, थोड़ा सा अपनी सोच को भी बदलें। हमें जो कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, बेटों की माएँ आज भी एक पुराने माइंडसेट के साथ बहू तलाश करने निकलती हैं, हमें थोड़ा सा उससे निकलना होगा। और ये जो अब जो चैलेंजेस हैं दुनिया के, वो आज के 30 साल 50 साल पहले की सोच को, आज आपके, आज जिस तरह हमारे नाना अपने बेटों के साथ ट्रीट करते थे उस तरह हम नहीं करते, हमारा रवैया अपने जवान बेटों के साथ और बच्चों के साथ बहुत मुख्तलिफ है। और हमारे बच्चे भी जदीद दौर के बच्चे हैं माशाल्लाह, बड़ी शऊर रखते हैं, और मैं समझता हूँ कि हमें उनके ऊपर अपने फैसले मुसल्लत नहीं करने चाहिए, उनकी मशावरत के साथ हमें चलना चाहिए। अब तक जो माँ बाप जिनकी वही पुरानी सोच है कि नहीं, हमने अरेंज मैरिज ही करनी है, हमने पाकिस्तान से ही लड़का या लड़की लाना है, तो अब इन सोच को बदलें, और जो बच्चे मशवरा देते हैं आप उसको भी अहमियत दें, उनकी बातों को सुने, और एक मिलजुल कर, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो पेश आ रही हैं वो ये हैं कि अब ये वक्त ऐसा नहीं है कि आप डिक्टेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस, और उनके साथ एक जो भी फैसला आप करें, क्योंकि ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है, वो नई दुनिया के लोग हैं और दुनिया में जो सोच है और जो चैलेंजेस हैं वो बदलते रहते हैं। आप 50-100 साल पहले का फार्मूला आज नहीं नाफिस कर सकते, और आज की जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो आज से 50 साल बाद कुछ और होंगे। तो आज इस बात के साथ इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।
आप सुन रहे हैं WTR 770 AM साज़ोबाज़ ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 24/7। हमारे रेडियो और टीवी की सर्विस के लिए विजिट कीजिए eawaz.com या डाउनलोड कीजिए फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। eawaz टीवी को आप तमाम IPTV बॉक्सेस पर देख सकते हैं और अब eawaz टीवी रोकू ऐप पर भी दस्तयाब है। आज ही रोकू ऐप अपने स्मार्ट टीवी में डाउनलोड कीजिए बिल्कुल फ्री।
Are you self-employed and having trouble getting a mortgage? Bank declined your mortgage? Are you in high interest credit card debts? Is your bad credit stopping you to get mortgage? Do you need emergency mortgage? Only one answer for all these questions. Call Harry Thorn, Principal Broker of Majestic Mortgage.
For Majestic Service, call Majestic Mortgage. Your best interest is guaranteed. 647-228-1000.
रॉजर की बेस्ट प्राइस और प्रमोशन के लिए कांटेक्ट करें वक्कार खान जो रॉजर के एम्प्लॉय हैं और 13 साल से ज्यादा तजुर्बा। रॉजर की 3 सर्विसेज का बंडल ऑफर जिसमें टीवी विद HD रिसीवर, हाई स्पीड इंटरनेट, वायरलेस वाईफाई मॉडम, फोन कॉल विद लोकल कॉलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस भी मौजूद जिसमें अनलिमिटेड US कनाडा कॉलिंग और पाकिस्तान के 930 मिनट। टीवी, फोन, इंटरनेट और रॉजर की लेटेस्ट होम सिक्योरिटी डील्स के लिए रابطہ करें वक्कार खान 647-864-8000
Asian Food Center 905-793-1338 आपके किचन की तमाम जरूरियात एक ही छत तले Fruits and vegetables, groceries and staples, bread, dairy and egg, beverage and confectionery, branded foods, personal care and household, sweets and samosas. Order now for in-store free pickup 905-793-1338. Home delivery is also available. Asian Food Center 905-793-1338. Asian Food Center.
घर लेना हो या फिर लिस्ट करना हो आरिफा मुजफ्फर को कॉल करो
इन्वेस्टमेंट करने का घर हो इरादा
आरिफा मुजफ्फर को कॉल करो
बरसों से जाना पहचाना काबिले एतमाद नाम रियल स्टेट की किसी भी जरूरत के लिए कॉल कीजिए 647-898-6245 647-898-6245 सिटीस्केप रियल स्टेट की
आरिफा मुजफ्फर को कॉल करो
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगी आसान 11 साल से ज्यादा तजुर्बा और एक भरोसा मंद नाम हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राबता करें रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस रिन्यूअल ऑप्शंस मॉर्गेज डिफिकल्टीज डाउन पेमेंट इश्यूज सेल्फ एम्प्लॉयड प्राइवेट फंड्स सेकंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से नंबर टू कॉल 647-923-5659 लाइसेंस नंबर 10530
खाने का इंतजाम तो बहुत ही जबरदस्त है और मेन्यू भी कमाल का है बनाया भी कितना लजीज है
ये सब कमाल है किराना हट का दावत हो तो किचन बहुत कुछ करते हैं और अगर वैसे बाहर खाना खाने का दिल चाहे तो समझो हर उम्र की पसंद किराना हट पर मौजूद और हाँ एक और बात इस खाने के बाद गारंटीड नो हार्ट बर्न
किराना हट का मुझे भी नंबर दें हमारे यहाँ कोई ना कोई मेहमान आता ही रहता है
किराना हट मिसेस सागा में बस कॉल कर लीजिए 905-405-8383
Dreams helped make my wedding perfect. I had exactly what I wanted and they made it possible.
जी हाँ, ये है Dream Convention Center जिनके पास है 3 शानदार ballrooms, 50 से लेके 1300 अफराद के बैठने की जगह, high quality international cuisine, state of the art audio visuals, event coordination, highly trained staff, खास दिन को बनाएं यादगार Dream Convention Center के साथ online booking या फिर आ जाएं Dream Convention Center, 75 Hedgedale Road, Brampton, 905-451-1500
Trusted name in legal services, Muhammad Atiq Malik, barrister and solicitor, provide legal services in civil litigation, personal injury, immigration appeal, wills, real estate, divorce, and child custody matters. For free consultation, call 647-726-1949, 647-726-1949.
Malik Law Office, serving from two locations, 1825 Markham Road, Unit 205, Toronto, and 7900 Horontario Street, Unit 507, Brampton. For more information, visit maliklawoffice.ca.
Malik Law Office.
ऑफिस इज योर ऑफिस.
कोई मांगे मीठा कोई कहे नमकीन, एक बात तो पक्की है ये सब है इसके शौकी. राजधानी
स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने. फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए.
ये है राजधानी राजधानी राजधानी.
मल्टीपल लोकेशंस इन GTA. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca.
हैदराबादियों के बनाए हुए असली हैदराबादी खाने एट बेग्स ग्रिल.
जिसके खाने पे आ गया दिल.